أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا میں توحید کے قیام کے لیے درد کوشش اور جرأت اور شرک کے ہر پہلو کے مقابل پر ایک مضبوط چٹان کی طرح کھڑا ہو جانے اور ہر قوم کے شرک کے خیالات اور تعلیم کے خلاف حق گوئی کے بارے میں ہم پہلے پڑھتے رہے ہیں. اس کے بارے میں بیان فرماتے ہوئے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، خیال کرنا چاہیے کہ کس استقلال سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوے نبوت پر باوجود پیدا ہو جانے ہزاروں خطرات اور کھڑے ہو جانے لاکھوں معاندوں اور مزاحموں اور ڈرانے والوں کے اول سے اخیر دم تک ثابت اور قائم رہے. برسوں تک وہ مصیبتیں دیکھیں اور وہ دکھ اٹھانے پڑے جو کامیابی سے بکولی مایوس کرتے تھے اور روز بروز بڑھتے جاتے تھے، کہ جن پر صبر کرنے سے کسی دنیاوی مقصد کا حاصل ہو جانا وہم بھی نہیں گزرتا تھا، بلکہ نبوت کا دعویٰ کرنے سے از دست اپنی پہلی جمعیت کو بھی کھو بیٹھے، یعنی اپنے ہاتھ سے پہلی جمعیت کو بھی، جو قریب قرابت داری تھی اس کو بھی کھو بیٹھے، اور ایک بات کہہ کر لاکھ تفرقہ خرید لیا اور ہزاروں بلاؤں کو اپنے سر پر بلا لیا. وطن سے نکالے گئے، قتل کے لیے تعاقب کیے گئے، گھر اور اسباب تباہ و برباد ہو گیا، بارہا زہر دی گئی اور جو خیر خواہ تھے وہ بدخواہ بن گئے، اور جو دوست تھے وہ دشمنی کرنے لگے، اور ایک زمانہ دراز تک وہ تلخیاں اٹھانی پڑیں کہ جن پر ثابت قدمی سے ٹھہرے رہنا کسی فریبی اور مکار کا کام نہیں. ماتیں اور پھر صاف گوئی اس قدر کہ توحید کا آواز کر کے سب قوموں اور سارے فرقوں اور تمام جہان کے لوگوں کو جو شرک میں ڈوبے ہوئے تھے مخالف بنا لیا. جو اپنے اور خیش تھے ان کو بت پرستی سے منع کر کے سب سے پہلے دشمن بنایا. یہودیوں سے بھی بات بگاڑ لی، کیونکہ ان کو طرح طرح کی مخلوق پرستی اور پیر پرستی اور بد اعمالیوں سے روکا. حضرت مسیح کی تکذیب اور توہین سے منع کیا، جس سے ان کا نہایت دل جل گیا. یہودیوں کو مسیح کی تکذیب سے منع کیا، جس سے ان کا دل جل گیا اور سخت عداوت پر آمادہ ہو گئے، اور ہر دم قتل کر دینے کی گھات میں رہنے لگے. اسی طرح عیسائیوں کو بھی خفا کر دیا، کیونکہ جیسے کہ ان کا اعتقاد تھا حضرت عیسیٰ کو نہ خدا نہ خدا کا بیٹا قرار دیا اور نہ ان کو پھانسی مل کر دوسروں کو بچانے والا تسلیم کیا. آتش پرست اور ستارہ پرست بھی ناراض ہو گئے کیونکہ ان کو بھی ان کے دیوتوں کی پرستش سے ممانعت کی گئی اور مدار نجات کا صرف توحید ٹھہرائی گئی. فرماتے ہیں اب جائے انصاف ہے کہ کیا دنیا حاصل کرنے کی یہی تدبیر تھی. الزام لگایا جاتا ہے کہ ہاں سر انہوں نے دنیا حاصل کی, اس زمانے کے لوگ الزام لگاتے تھے کہ ہر یک فرقہ کو ایسی ایسی صاف اور دل آزار باتیں سنائی گئیں کہ جس سے سب نے مخالفت پر کمر باندھ لی اور سب کے دل ٹوٹ گئے, اور قبل اس کے کہ اپنی کچھ ذرہ بھی جمید بنی ہوتی یا کسی کا حملہ روکنے کے لیے کچھ طاقت بہم پہنچ جاتی, سب کی طبیعت کو ایسا اشتعال دے دیا کہ جس سے وہ خون کرنے کے پیاسے ہو گئے. آج بھی جو مستشرقین ہیں, اسلام کے مخالف ہیں, وہ یہ الزام لگاتے ہیں عنصروں پہ, لیکن یہ الزام لگاتے ہوئے سوچتے نہیں کہ کیا کوئی فائدہ اٹھانے کے لیے ایسی حالت اپنے اوپر وارد کرتا ہے کوئی انسان. فرمایا زمانہ سازی کی تدبیر تو یہ تھی کہ جیسا بعضوں کو جھوٹا کہا تھا ویسا ہی بعضوں کو سچا بھی کہا جاتا. اگر اتنا ہی زمانے کے پیچھے چلنا تھا تو جس طرح بعضوں کو جھوٹا کہا تو خوش کرنے کے لیے بعضوں کو سچا بھی کہہ دیتے, تا اگر بعض مخالف ہوتے تو بعض موافق بھی ہو رہتے. بلکہ اگر عربوں کو کہا جاتا کہ تمہارے ہی لات و عزا سچے ہیں تو وہ تو اسی دم قدموں پر گر پڑتے اور جو چاہتے ان سے کراتے, کیونکہ وہ سب خیش اور اقارب اور حمیت قومی میں بے مثل تھے. رشتہ داری تھی, قرابت داری تھی, قبیلے داری تھی, اور اس کے لیے تو وہ ہر قربانی کے لیے تیار ہوا کرتے تھے, اور ساری بات مانی منائی تھی, صرف تعلیم بت پرستی سے خوش ہو جاتے. صرف یہ کہہ دیتے آپ کے ٹھیک ہے تمہارے بت ٹھیک ہیں تو خوش ہو جاتے اور بدل و جان اطاعت اختیار کرتے آپ کی. یہی انہوں نے پیش بھی کیا تھا مطالبہ, لیکن سوچنا چاہیے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یک لخت ہر ایک خیش و بگانہ سے بگاڑ لینا اور صرف توحید کو, جو ان دنوں میں اس سے زیادہ دنیا کے لیے کوئی نفرتی چیز نہ تھی اور جس کے باعث سے سدھا مشکلیں پڑتی جاتی تھیں, بلکہ جان سے مارے جانا نظر آتا تھا, مضبوط پکڑ لینا, یہ کس مصلحت دنیاوی کا تقاضا تھا. اور جبکہ پہلے اسی کے باعث سے اپنی تمام دنیا اور جمعیت برباد کر چکے تھے, تو پھر اسی بلا انگیز اعتقاد پر اصرار کرنے سے کہ جس کو ظاہر کرتے ہی نو مسلمانوں کو قید اور زنجیر اور سخت سخت ماریں نصیب ہوئیں, کس مقصد کا حاصل کرنا مراد تھا. پھر خود ہی نہیں بلکہ آپ کے ماننے والوں کو بھی تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں توحید کا اعلان کرنے پہ. کیا دنیا کمانے کے لیے یہی ڈھنگ تھا کہ ہر ایک کو کلمہ تلخ جو اس کی طبیعت اور عادت اور مرضی اور اعتقاد کے برخلاف تھا سنا کر سب کو ایک دم کے دم میں جانی دشمن بنا دیا اور کسی ایک آدھ قوم سے بھی پیوان نہ رکھا؟ جو لوگ تامع اور مکار ہوتے ہیں, جن کی تمہ ہوتی ہے, جو کسی چیز کی خواہش کرنے والے ہوتے ہیں یا ہوشیاری اور مکاری کھانے والے ہوتے ہیں, کیا وہ ایسی ہی تدبیر کیا کرتے ہیں کہ جس سے دوست بھی دشمن ہو جائیں؟ جو لوگ کسی مکر سے دنیا کو کمانا چاہتے ہیں, کیا ان کا یہی اصول ہوا کرتا ہے کہ بھائی اخبار کی ساری دنیا کو عداوت کرنے کا جوش دلاویں اور اپنی جان کو ہر وقت کی فکر میں ڈال لیں؟ وہ تو اپنا مطلب سادھنے کے لیے سب سے صلح کاری اختیار کرتے ہیں اور ہر ایک فرقے کو سچائی کا ہی سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. خدا کے لیے یک رنگ ہو جانا ان کی عادت کہاں ہوا کرتی ہے؟ خدا کی وحدانیت اور عظمت کا کب وہ کچھ دھیان رکھا کرتے ہیں؟ ان کو اس سے غرض کیا ہوتی ہے کہ نہ حق خدا کے لیے دکھ اٹھاتے پھریں؟ وہ تو صیاد کی طرح وہیں دام بچھاتے ہیں کہ جو شکار مارنے کا بہت آسان راستہ ہوتا ہے، اگر اس پکڑنا ہی ہو، دھوکے سے قابو کرنا ہے، تو پھر شکاری کی طرح جال بچھاتے ہیں اور وہی تقریر ذریعہ اختیار کرتے ہیں کہ جس میں محنت کم اور فائدہ دنیا کا بہت زیادہ ہو. نفاق ان کا پیشہ اور خوش آمد ان کی سیرت ہوتی ہے. سب سے میٹھی میٹھی باتیں کرنا اور ہر ایک چور اور ساتھ سے برابر رابطہ رکھنا ان کا ایک خاص اصول ہوتا ہے. مسلمان سے اللہ اللہ اور ہندوؤں سے رام رام کہنے کو ہر وقت مستعد رہتے ہیں اور ہر ایک مجلس میں ہاں سے ہاں اور نہیں سے نہیں ملاتے رہتے ہیں. جیسی مجلس ہو ویسے ہی اپنے آپ کو ڈھال لیا. ان کو خدا سے کیا تعلق اور اس کے ساتھ وفاداری کرنے سے کیا واسطہ، اور اپنی خوش باش جان کو مفت میں ادھر ادھر کا غم لگا لینا، انہیں کیا ضرورت. استاد نے ان کو سبق ہی ایک پڑھایا ہوتا ہے کہ ہر ایک کو یہی بات کہنا چاہیے کہ جو تیرا راستہ ہے وہی سیدھا ہے، اور جو تیری رائے ہے وہی درست ہے، اور جو تو نے سمجھا ہے وہی ٹھیک ہے. غرض ان کی راست اور ناراست اور حق اور باطل اور نیک اور بد پر کچھ نظر ہی نہیں ہوتی، بلکہ جس کے ہاتھ سے ان کا کچھ منہ میٹھا ہو جائے وہی ان کے حساب میں بھگت اور سدھ اور جینٹل مین ہوتا ہے، اور جس کی تعریف سے کچھ پیٹ کا دوزخ بھرتا ہو نظر آوے اسی کو مکتی پانے والا اور سرگ کا وارث اور حیات ابدی کا مالک بنا دیتے ہیں، وہی سب کچھ بن جاتا ہے ان کے لیے. لیکن واقعات حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر کرنے سے یہ بات نہایت واضح اور نمایاں اور روشن ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ درجہ کے یک رنگ اور صاف باطن اور خدا کے لیے جانباز اور خلقت کے لیے بیم و امید سے بالکل منہ پھیرنے والے اور محض خدا پر توکل کرنے والے تھے، کہ جنہوں نے خدا کی خواہش اور مرضی میں محو اور فنا ہو کر اس بات کی کچھ بھی پرواہ نہ کی کہ توحید کی منادی کرنے سے کیا کیا بلا میرے سر پر آئے گی، اور مشرکوں کے ہاتھ سے کیا کچھ دکھ اور درد اٹھانا ہوگا، بلکہ تمام شدتوں اور سختیوں اور مشکلوں کو اپنے نفس پر گوارا کر کے اپنے مولا کا حکم بجا لائے، اور جو شرط مجاہدہ اور واعظ اور نصیحت کی ہوتی ہے وہ سب پوری کی، اور کسی ڈرانے والے کو کچھ حقیقت نہ سمجھا. ہم سچ سچ کہتے ہیں کہ تمام نبیوں کے واقعات میں ایسے مواضعات، خطرات اور پھر کوئی ایسا خدا پر توکل کر کے کھلا کھلے شرک اور مخلوق پرستی سے منع کرنے والا اور اس قدر دشمن، اور پھر کوئی ایسا ثابت قدم اور استقلال کرنے والا ایک بھی ثابت نہیں. انبیاء کی تاریخ میں بھی دیکھ لو تو اتنی ثابت کرنی کہیں بھی ثابت نہیں. بس ذرا ایمانداری سے سوچنا چاہیے کہ یہ سب حالات کیسے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اندرونی صداقت پر دلالت کر رہے ہیں. ما سوا اس کے جب عاقل آدمی ان حالات پر اور بھی غور کرے کہ وہ زمانہ کہ جس میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے حقیقت میں ایسا زمانہ تھا کہ جس کی حالت موجودہ ایک بزرگ اور عظیم القدر مسلح ربانی اور ہادی آسمانی کی اشد محتاج تھی، اور جو تعلیم دی گئی وہ بھی واقعہ میں سچی اور ایسی تھی جس کی نہایت ضرورت تھی. زمانہ ایسا تھا بگڑا ہوا، اس وقت ضرورت تھی کسی ہادی کی، کسی مسلح کی، کسی رہنما کی، اور تب آپ آئے اس زمانے میں، اور ان تمام امور کی جامع تھی کہ جس سے تمام ضرورتیں زمانے کی پوری ہوتی تھیں. اور پھر اس تعلیم نے اثر بھی ایسا کر دکھایا کہ لاکھوں دلوں کو حق اور راستے کی طرف کھینچ لائی، اور لاکھوں سینوں پر لا الہ الا اللہ کا نقش ما دیا. اور جو نبوت کی علت تغائی ہوتی ہے، جو مقصد ہوتا ہے، یعنی تعلیم اصول نجات کے اس کو ایسا کمال تک پہنچایا جو کسی دوسرے نبی کے ہاتھ سے وہ کمال کسی زمانے میں بہم نہیں پہنچا. تو ان واقعات پر نظر ڈالنے سے بلا اختیار یہ شہادت دل سے جوش مار کر نکلے گی کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ضرور خدا کی طرف سے سچے ہادی ہیں۔ جو شخص تعصب اور ضدیت سے انکاری ہو اس کی مرض تو لا علاج ہے، خواہ وہ خدا سے بھی منکر ہو جائے، ورنہ یہ سارے آثار صداقت جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں کامل طور پر جمع ہیں کسی اور نبی میں کوئی ایک تو ثابت کھلاوے تاہم بھی جانیں۔ پھر فرماتے ہیں، ہندو دوسرے تمام پیغمبروں اور کتابوں کی تکذیب کر کے صرف وید کا بھجن گا رہے ہیں کہ جو ہے سو وید ہے، وید ہی ہے۔ عیسائی ساری تعلیم الہی انجیل پر ختم کیے بیٹھے ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ قدر و منزلت ہر ایک کتاب کی افادہ توحید سے وزن کی جاتی ہے، اور جو کتاب توحید کا فائدہ پہنچانے میں زیادہ ہو وہی رتبہ میں زیادہ ہوتی۔ اصل چیز تو الہی کتاب کی یہ ہے کہ اس میں توحید کا سبق زیادہ ہو، اور یہی وجہ ہے کہ اگر منکر وحدانیت الہی کا کیسا ہی جامع اخلاق کیوں نہ ہو مگر تب بھی نجات نہیں پا سکتا۔ جامع سارے اخلاق اس میں موجود ہوں لیکن توحید کا اگر منکر ہو تو اللہ کے نزدیک وہ نجات یافتہ نہیں ہے۔ اب ان صاحبوں کو سوچنا چاہیے کہ توحید جو مدار نجات کا ہے کس کتاب کے ذریعے سے دنیا میں سب سے زیادہ شائع ہوئی، بھلا کوئی بتلائے تو صحیح کہ کس ملک میں وید کے ذریعے سے وحدانیت پھیلی ہوئی ہے۔ کوئی ملک نظر نہیں آتا کہ جہاں بدریہ انجیل کے اشاعت توحید کی ہوئی ہو، بلکہ انجیل کے ماننے والے موحد کو ناجی نہیں سمجھتے، نجات یافتہ نہیں سمجھتے جو توحید کو مانتے ہیں، اور پادری لوگ اہل توحید کو ایک اندھیری آگ میں بھیج رہے ہیں۔ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جو توحید کو ماننے والے ہیں، ایک خدا کو ماننے والے ہیں، تین خداؤں کو نہیں مانتے، وہ تو آگ میں پڑ رہے ہیں جہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا، اور بقول ان کے اس کالی آگ سے وہی شخص بچے گا جو خدا پر موت اور مصیبت اور بھوک اور پیاس اور درد اور دکھ اور تجسم اور حلول ہمیشہ کے لیے روا رکھتا ہو، ورنہ کوئی صورت بچنے کی نہیں۔ یعنی حضرت عیسیٰ کا رکشہ کھینچا ہے اس میں، گویا وہ فرضی بہشت یورپ کی دو بزرگ قوموں انگریزوں روسیوں کو نصف تقسیم کر کے دیا جائے گا۔ اب اس میں اور بھی بڑے ملک شامل ہو گئے ہیں، امریکہ والے بھی کہتے ہیں، بلکہ اب تو یہاں تک کہا جانے لگ گیا بعض صدر امریکہ کے ہمدردوں کی طرف سے کہ مسیح کی جو آمد ثانی ہے وہ شاید ٹرمپ کی صورت میں ہوگی، انا للہ۔ فرماتے ہیں کہ نسبت سے تقسیم کر کے دیا جائے گا، اور باقی سب مواحد اس قصور سے جو خدا کو ہر ایک طرح کے نقصان سے جو اس کے کمال تام کے منافی ہے پاک سمجھتے تھے، دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ غرض ہماری اس تحریر سے یہ ہے کہ آج صفحہ دنیا میں وہ شے کہ جس کا نام توحید ہے، بجز امت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی فرقے میں نہیں پائی جاتی، اور بجز قرآن شریف کے اور کسی کتاب کا نشان نہیں ملتا کہ جو کروڑہا مخلوقات کو وحدانیت الہی پر قائم کرتی ہو اور کمال تعظیم سے اس سچے خدا کی طرف راہبر ہو۔ ہر یک قوم نے اپنا اپنا مصنوعی خدا بنا لیا ہے، اور مسلمانوں کا وہی خدا ہے جو قدیم سے لازوال اور غیر مبدل اور اپنی ازلی صفتوں میں ایسا ہی ہے جو پہلے تھا۔ سو یہ تمام واقعات ایسے ہیں کہ جن سے ہادی اسلام کا صدق نبوت اظہر من الشمس ہے، کھلے روشن کی طرح ہے، سورج کی طرح روشن ہے، کیونکہ معنی نبوت کے اور علت غیر رسالت اور پیغمبری کی انہیں کی ذات بابرکات میں ثابت اور متحقق ہو رہی ہے، یہیں ثابت ہو رہا ہے سب کچھ۔ اور جیسا کہ مصنوعات سے سانے فراخت کیا جاتا ہے، ویسا ہی عقل لوگ اصلاح موجودہ سے اس مسئلہ ربانی کی شناخت کر رہے ہیں۔ سانے سے شناخت کیا جاتا ہے ویسا ہی عقل لوگ اصلاح موجودہ سے اس مسئلہ ربانی کی شناخت کر رہے ہیں۔ کوئی بنانے والا چیز بنانے والا ہو، وہ اس کی جو چیز بنی ہو، کوئی بھی پرزہ بنایا ہو یا کوئی چیز بنائی ہو، اس سے شناخت کی جاتا ہے کہ کیسی آلہ بنائی ہے یا کس قسم کی بنائی ہے۔ اسی طرح جو مسئلہ ربانی کی شناخت اس طرح ہوتی ہے کہ وہ توحید کا پرچار کرنے والا ہو۔ اسی طرح ہزار ایسے اور بھی واقعات ہیں کہ جن سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معیت بتائید الہی ہونا ثابت ہوتا ہے. مثلا کیا یہ حیرت انگیز ماجرا نہیں کہ ایک بے زر، بے زور، بے کس، امی، یتیم، تنہا، غریب ایسے زمانے میں کہ جس میں ہر ایک قوم پوری پوری طاقت مالی اور فوجی اور علمی رکھتی تھی، ایسی روشن تعلیم لایا کہ اپنی براہین قاطعہ اور حجج واضح سے سب کی زبان بند کر دی، اور بڑے بڑے لوگوں کو جو حکیم بنے پھرتے تھے اور فلسوف کہلاتے تھے، فاش یعنی فلسفی کہلانے والے اور بڑے اسکالر جو تھے، فاش غلطیاں نکالیں، اور پھر باوجود بے کسی اور غریبی کے زور بھی ایسا دکھایا کہ بادشاہوں کو تختوں سے گرا دیا اور انہی تختوں پر غریبوں کو بٹھا دیا. اگر یہ خدا کی تائید نہیں تھی تو اور کیا تھی؟ کیا تمام دنیا پر عقل اور علم اور طاقت اور زور میں غالب آ جانا بغیر تائید الہی کے بھی ہوا کرتا ہے؟ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تواریخ صاف بتاتی ہیں اور فرقان مجید کے کئی مقامات میں بوضاحت تمام وارد ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں مبعوث ہوئے تھے کہ جب تمام دنیا میں شرک اور گمراہی اور مخلوق پرستی پھیل چکی تھی، اور تمام لوگوں نے اصول حق کو چھوڑ دیا تھا، اور صراط مستقیم کو بھول بھلا کر ہر یک فرقے نے الگ الگ بدعتوں کا راستہ لے لیا تھا. عرب میں بت پرستی کا نہایت زور تھا، فارس میں آتش پرستی کا بازار کرم تھا. ایرانی لوگ اس زمانے میں آتش پرست تھے، آگ کو پوجا کرتے تھے. ہند میں علاوہ بت پرستی کے اور سدھا طرح کی مخلوق پرستی پھیل گئی تھی، اور انہی دنوں میں کئی پران اور پستک کہ جن کی روح سے بیسیوں خدا کے بندے خدا بنائے گئے اور اوتار پرستی کی بنیاد ڈالی گئی، تصنیف ہو چکی تھی. اور بقول پادری ورڈ لکھا یا جان ڈیون پورٹ سے مراد ہے آپ کی، کہ وہ کہتا ہے کہ اور کئی فاضل انگریزوں کے ان دنوں میں عیسائی مذہب سے زیادہ اور کوئی مذہب خراب نہ تھا. جان ڈیون پورٹ نے بھی یہ لکھا ہے، اور لوگوں نے بھی آپ کے زمانے میں، آپ کو جو علم میں آئیں باتیں ان کی، عیسائی مورخوں نے یہ لکھا ہے، فاضل انگریزوں نے، کہ کوئی مذہب ایسا خراب نہ تھا جتنا عیسائیت ہے. اور پادری لوگوں کی بدچلنی اور بد اعتقادی سے مذہب عیسی پر ایک سخت دھبا لگ چکا تھا، اور مسیحی عقائد نے نہ ایک نہ دو بلکہ کئی چیزوں نے خدا کا منصب لے لیا تھا. بس آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسی عام گمراہی کے وقت میں مبعوث ہونا کہ جب خود حالت موجودہ زمانے کی ایک بزرگ معالج اور مسئلے کو چاہتی تھی، اور ہدایت ربانی کی کمال ضرورت تھی، اور پھر ظہور فرما کر ایک عالم کو توحید اور اعمال صالحہ سے منور کرنا، اور شرک اور مخلوق پرستی کا جو ام الشرور ہے قلعہ کما کرنا، اس بات پر صاف دلیل ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے سچے رسول اور سب رسولوں سے افضل تھے. سچا ہونا ان کا تو اس سے ثابت ہے کہ اس عام ضلالت کے زمانے میں قانون قدرت ایک سچے ہادی کا متقاضی تھا، اور سنت الہیہ ایک راہبر صادق کی مقتضی تھی، تقاضا کر رہی تھی. سنت بھی یہی تھی کہ جب لوگ بگڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے اپنے فرشتے، کیونکہ قانون قدیم حضرت رب العالمین کا یہی ہے کہ جب دنیا میں کسی نوع کی شدت اور صعوبت اپنے نتائج انتہا کو پہنچ جائے تو رحمت الہی اس کو دور کرنے کی طرف متوجہ ہوتی، جیسے جب امساک کے باران سے غائر درجہ قید پڑ جائے، بارشیں نہ ہوں، قید سالی ہو، خشک سالی ہو تو قید پڑ جاتا ہے، خلقت کا کام تمام ہونے لگتا ہے، لوگ مرنے لگتے ہیں، تو آخر خدا ون کریم بارش کر دیتا ہے. اور جب وبا سے لاکھوں آدمی مرنے لگتے ہیں تو کوئی صورت اصلاح ہوا کی نکل آتی ہے، یا کوئی دوا ہی پیدا ہو جاتی ہے. اور جب کسی ظالم کے پنجے میں کوئی قوم گرفتار ہوتی ہے تو آخر کوئی عادل اور فریاد رس پیدا ہو جاتا ہے. بس ایسا ہی جب لوگ خدا کا راستہ بھول جاتے ہیں اور توحید اور حق پرستی کو چھوڑ دیتے ہیں، تو خدا ونتا اللہ اپنی طرف سے کسی بندے کو بصیرت کامل عطا فرما کر اور اپنے کلام اور الہام سے مشرف کر کے بنی آدم کی ہدایت کے لیے بھیجتا ہے کہ تا جس قدر بگاڑ ہو گیا ہے اس کی اصلاح کرے. اور اس میں اصل حقیقت یہ ہے کہ پروردگار جو قیوم عالم کا ہے اور جس کو جو دنیا کو قائم رکھنے والا ہے اور بقا اور وجود عالم کا اسی کے سہارے ہے اور آسرے سے ہے اسی کی وجہ سے کسی اپنے فیضان رسانی کی صفت کو خلقت سے دریغ نہیں کرتا اور نہ بیکار اور معطل چھوڑتا ہے, بلکہ ہر یک صفت اس کی اپنے موقع پر فی الفور ظہور پذیر ہو جاتی ہے. پس جبکہ ادرو تجوید عقلی کے اس بات پر قطع واجب ہوا کہ جو ہر یک آفت کا غلبہ توڑنے کے لیے خدا تعالیٰ کی وہ صفت جو اس کے مقابل پر پڑی ہے ظہور کرتی ہے, اور یہ بات تواریخ سے اور خود مخالفین کے اقرار سے اور خاص فرقان مجید کے بیان واضح سے ثابت ہو چکی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے وقت میں یہ آفت غالب ہو رہی تھی کہ دنیا کی تمام قوموں نے سیدھا راستہ توحید اور اخلاص اور حق پرستی کا چھوڑ دیا تھا, اور نیز یہ بھی ہر یک کو معلوم ہے کہ اس فساد موجودہ کی اصلاح کرنے والے اور ہر ایک عالم کو ظلمات شرک اور مخلوق پرستی سے نکال کر توحید پر قائم کرنے والے صرف آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں, کوئی دوسرا نہیں. تو ان سب مقدمات سے نتیجہ یہ نکلا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی طرف سے سچی ہادی ہیں. بس آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ وجود ہیں جنہوں نے توحید کو حقیقی رنگ میں دنیا میں قائم کیا. گزشتہ خطبات میں اس کے واقعات بھی میں بیان کر چکا ہوں, بہت سارے حوالے کہ کس طرح آن سلم توحید کے لیے کوشش فرمایا کرتے تھے. اور پھر ہم اس زمانے میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وعدے کے مطابق آپ کے عاشق صادق کو اللہ تعالیٰ نے توحید کے قیام کے لیے مامور کیا ہے, کیونکہ اس زمانے میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام جو مسیح موعود اور مہدی موعود ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور سنت کا عملی نمونہ تھے, اور آپ کا دل ہی اپنے آقا کی اتباع میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے پھیلانے کے لیے ایک درد سے بھرا ہوا تھا. چنانچہ ہمیں آپ کی تحریروں اور آپ کی عملی زندگی میں اس کی بہت سی مثالیں نظر آتی ہیں, جن سے چند ایک میں بیان کرتا ہوں. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ بھی عجیب معاملہ ہے. ہمارا یہ الہام کہ انت منی بے منزلت توحیدی و تفریدی ایک نئی طرز کا الہام ہے. ہم نے آپ سے پہلے کسی الہامی عبارت میں اس قسم کے الفاظ نہیں دیکھے. اس کے معنی جو ہمارے خیال میں آتے ہیں یہ ہیں کہ ایسا شخص بے منزلہ توحیدی ہوتا ہے جو ایسے وقت میں معمور ہو کہ جب دنیا میں توحید الہی کی نہایت حد تک کی گئی ہو اور اسے نہایت ہی حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہو. ایسے وقت میں آنے والا توحید مجسم ہوتا ہے. یہ ایک مجسم بیان کیا تھا آپ نے, اس کو ایک اخبار نے اس طرح لکھا, دوسرے اخبار نے ذرا تفصیل سے اس طرح لکھا ہے البدر میں کہ اس شخص نے فرمایا کہ اس شخص معمور شدہ کو توحید کی پیاس ایسی لگائی جاتی ہے کہ وہ تمام اپنے اغراض اور مقاصد کو ایک طرف رکھ کر توحید کے قائم کرنے میں خود ایک مجسم توحید ہو جاتا ہے. اس کے اٹھنے بیٹھنے اور حرکت اور سکون اور ہر ایک قول و فعل میں توحید کی لو اسے لگی ہوئی ہوتی ہے. فرمایا, ہر شخص اپنا ایک مقصد اور غایت مقرر کرتا ہے, مگر اس شخص کا مقصود یعنی جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں ڈوبا ہوا ہوا ہے, اس کا مقصود و مطلوب اللہ تعالیٰ کی توحید ہی ہوتی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو اپنے طبعی جذبات اور مقاصد سے بھی مقدم کر لیتا ہے, اپنی ساری ضرورتوں کو پیچھے ڈال دیتا ہے. اسی طرح ہر ایک شخص کا اپنے مقاصد کا ایک بت ہوتا ہے اور وہ اس تک پہنچنا چاہتا ہے, مگر اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہوتا ہے کہ اس تک پہنچا دے یا اس کی عمر کا پہلے ختم کر دے. مقصد حاصل کرنا لوگوں کو بڑی خواہشیں ہوتی ہیں, کاروباری لوگوں کی, تجارت پیشہ لوگوں کی, اور دنیاوی مقاصد کے حاصل کرنے والے لوگوں کی, اور انہوں نے ایک ٹارگٹ بنایا ہوتا ہے اپنا, لیکن یا تو اللہ تعالیٰ ان کو پہنچا دیتا ہے یا اس سے پہلے ان کو خاتمہ ہو جاتا ہے. وہ اپنے مال یا عزت اور آبرو، بال بچوں یا دوسری ہوائش کے لیے تڑپتا ہے اور بے خود ہوتا ہے، اور بسا اوقات لوگ انہی مشکلات میں پڑھ کر خودکشی بھی کر لیتے ہیں، مگر وہ شخص جو خدا کی طرف سے مامور ہو کر آتا ہے، اس کا یہی جوش خدا تعالیٰ کی توحید کے لیے ہو جاتا ہے اور اپنی نفسانی خواہشوں کی بجائے خدا تعالیٰ کی توحید کے لیے مضطرب اور بے خود ہو جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں، فرماتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے وقت میں یہ الفاظ خدا تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں کہ انت منی بے منزلت توحیدی و تفریدی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنی توحید بہت ہی پیاری ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنی توحید بہت پیاری ہے۔ یہ توحید تھی جس کے واسطے اللہ تعالیٰ نے کبھی وبا، کبھی قحط، اور کبھی اپنے پیارے انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ کی تلوار سے اس کے قیام کے واسطے ہزاروں مشرک جانوں کو تباہ کر دیا۔ مکہ و مدینہ منورہ کے حالات بھی صرف اسی کی خاطر پیچیدہ ہوئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ بھی اسی توحید کے لیے تھا۔ موعود علیہ السلام شرک اور اس کی باریک اقسام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ بھی چاہیے کہ ہر ایک قسم کے شرک سے پرہیز ہو، نہ سورج، نہ چاند، نہ آسمان کے ستارے، نہ ہوا، نہ آگ، نہ پانی، نہ کوئی اور زمین کی چیز معبود ٹھہرائی جائے، اور نہ دنیا کے اسباب کو ایسی عزت دی جائے اور ایسا ان پر بھروسہ کیا جائے کہ گویا وہ خدا کے شریک ہیں، اور نہ اپنی ہمت اور کوشش کو کچھ چیز سمجھا جائے، کہ یہ بھی شرک کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، بلکہ سب کچھ کر کے یہ سمجھا جائے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، اور نہ اپنے علم پر کوئی غرور کیا جائے، اور نہ اپنے عمل پر کوئی ناز، بلکہ اپنے تئیں فی الحقیقت جاہل سمجھیں اور کاہل سمجھیں، اور خدا تعالیٰ کے آستانے پر ہر ایک وقت روح گری رہے، ہر ایک سب کچھ کرنے کے بعد باوجود بھی اللہ کے حضور جھکو کہ اللہ تیرے فضل سے سب کچھ ہوگا، سب نتائج پیدا ہوں گے۔ انسان کا علم کسی معلم کا محتاج ہے اور پھر محدود ہے، کسی پڑھانے والے کا محتاج ہے انسان کا علم، لیکن پھر لمیٹڈ ہے، محدود ہے، مگر اس کا علم کسی معلم کا محتاج نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا علم کسی پڑھانے والے کا محتاج نہیں ہے، اور بائیں ہما غیر محدود ہے، بل اس میں کوئی حد نہیں ہے۔ انسان کی شنوائی ہوا کی محتاج ہے اور محدود ہے، سننے کی طاقت جو انسان کی ہوا چکچاتی ہے اور پھر بھی محدود حد تک سن سکتا ہے، مگر خدا کی شنوائی ذاتی طاقت سے ہے اور محدود نہیں، اور انسان کی بینائی سورج یا کسی دوسری روشنی کی محتاج ہے اور پھر محدود ہے، مگر خدا کی بینائی ذاتی روشنی سے ہے اور غیر محدود ہے۔ ایسا ہی انسان کی پیدا کرنے کی قدرت کسی مادے کی محتاج ہے اور نیز وقت کی محتاج اور پھر محدود ہے، لیکن خدا کی پیدا کرنے کی قدرت نہ کسی مادے کی محتاج ہے، نہ کسی وقت کی محتاج، اور غیر محدود ہے، کیونکہ اس کی تمام صفات بے مثل و مانند ہیں، اور جیسے کہ اس کی کوئی مثل نہیں، اس کی صفات کی بھی کوئی مثل نہیں۔ اگر ایک صفت میں وہ ناقص ہو تو پھر تمام صفات میں ناقص ہوگا، اس لیے اس کی توحید قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اپنی ذات کی طرح اپنی تمام صفات میں بے مثل و مانند نہ ہو۔ یہ توحید ہے جو قرآن شریف نے سکھلائی ہے، جو مدار ایمان ہے۔ آج کل کے زیر اثر بعض بچوں میں بھی سوال اٹھتے ہیں اور لکھتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کہاں سے آیا، شاید بڑے ان کو بتاتے ہیں یا خود ان کے دلوں میں سوال اٹھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات ایسی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اور لامحدود ہے، اس لیے وہ اسی نے ہر ایک کو پیدا کیا، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ جو بھی ایک تصور پیدا ہو سکتا ہے کسی آخری چیز کا جو خود بخود وجود میں آئی، وہ خدا تعالیٰ ہی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یاد رہے کہ حقیقی توحید جس کا اقرار خدا ہم سے چاہتا ہے اور جس کے اقرار سے نجات وابستہ ہے، یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو اپنی ذات میں ہر ایک شریک سے، خواہ بت ہو، خواہ انسان ہو، خواہ سورج ہو یا چاند ہو، یا اپنا نفس یا اپنی تدبیر اور مکر فریب ہو، منزہ سمجھنا اور اس کے مقابل پر کوئی قادر تجویز نہ کرنا، کوئی رازق نہ ماننا، کوئی معز اور مذل خیال نہ کرنا، کوئی عزت دینے والا ذلیل کرنے والا خیال نہ کرنا، کوئی ناصر اور مددگار قرار نہ دینا، اور دوسرے یہ کہ اپنی محبت اسی سے خاص کرنا، اپنی عبادت اسی سے خاص کرنا، اپنا تذلل اسی سے خاص کرنا، اپنی امیدیں اسی سے خاص کرنا، اپنا خوف اسی سے خاص کرنا، بس کوئی توحید بغیر ان تین قسموں کی تخصیص کے کامل نہیں ہو سکتی۔ اول یہ کہ ذات کے لحاظ سے توحید، یعنی یہ کہ اس کے وجود کے مقابل پر تمام موجودات کو معدوم کی طرح سمجھنا، یعنی ختم ہونے والی ہیں، اور تمام کو خالقۃ الذات اور باطلۃ الحقیقت خیال کرنا، سب چیزیں ہلاک ہونے والی ہیں اپنی ذات میں اور جھوٹی ہیں، اس میں مکمل کاملیت نہیں ہے۔ دوم، صفات کے لحاظ سے توحید، یعنی یہ کہ ربوبیت اور الوہیت کی صفات بجز ذات باری کسی میں قرار نہ دینا، اور جو بظاہر رب الانواع یا فیض رسان نظر آتے ہیں، جن سے فائدہ انسان اٹھاتا ہے، وہ بھی رب سمجھتا ہے ان کو، یہ اسی کے ہاتھ کا ایک نظام، یہ اسی کے ہاتھ کا ایک نظام یقین کرنا۔ نہ کوئی امریکہ ہے، نہ کوئی اسرائیل ہے، نہ کوئی دنیا کی اور بڑی طاقت ہے، بلکہ صرف خدا تعالیٰ کی طاقت ہے۔ اگر اس چیز کو پہچان لیں مسلمان بھی تو یقیناً ان کی کامیابی ہے۔ تیسرے، اپنی محبت اور صدق اور صفا کے لحاظ سے توحید، یعنی محبت وغیرہ شعار عبودیت میں دوسرے کو خدا تعالیٰ کا شریک نہ گردانا اور اسی میں کھوئے جانا، جس طرح اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی چاہیے ویسی کسی اور سے نہ ہو۔ پھر آپ فرماتے ہیں، اب اس زمانے میں جب خدا نے دیکھا کہ زمین بگڑ گئی اور کروڑ ہا مخلوقات نے شرک کی راہ اختیار کر لی، اور 40 کروڑ سے بھی زیادہ ایسے لوگ دنیا میں پیدا ہو گئے کہ ایک عاجز انسان مریم کے بیٹے کو خدا بنا رہے ہیں، اس زمانے میں 40 کروڑ تھی تعداد عیسائیوں کی، اور ساتھ ہی شراب خوری اور بے قیدی اور دنیا پرستی اور غفلانہ زندگی انتہا تک پہنچ گئی، تو خدا تعالیٰ نے مجھے اس کام کے لیے مامور کیا تا میں ان خرابیوں کی اصلاح کروں، سو اب تک میرے ہاتھ پر 100,000 کے قریب انسان بدی سے اور بدعقیدگی سے اور بد اعمالی سے توبہ کر چکے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ نے یہ فرمایا، اب تم کروڑوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کی جماعت میں شامل ہو چکے ہیں۔ اور نشانات کا بھی ذکر فرمایا آپ نے کہ 150 سے زیادہ نشان ظاہر ہو چکا ہے، جس کے اس ملک میں 200,000 انسان گواہ ہیں، اور میں بھیجا گیا ہوں تا زمین پر دوبارہ توحید کو قائم کروں اور انسان پرستی یا سنگ پرستی سے لوگوں کو نجات دے کر خدا واحد اور لا شریک کی طرف ان کو رجوع دلاؤں، اور اندرونی پاکیزگی اور راستبازی کی طرف ان کی توجہ دوں۔ چنانچہ میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں میں ایک تحریک پیدا ہو گئی ہے، اور ہزارہ لوگ میرے ہاتھ پر توبہ کرتے جاتے ہیں، اور آسمان سے ہوا بھی ایسی چل رہی ہے کہ اب توحید کے موافق طبیعتیں ہوتی جاتی ہیں، اور سریع معلوم ہوتا ہے کہ اب خدا تعالیٰ کا یہ ارادہ ہے کہ انسان پرستی کو دنیا سے معدوم کر دے۔ اس ارادے کے پورا کرنے کے لیے سدھا اسباب پیدا کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی وہ مہیا فرمائے ہوئے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ہم تبلیغ بھی کرتے ہیں، اور ہر احمدی کا کام ہے کہ اس توحید کو پھیلانے کے لیے کوشش کرے۔ آپ فرماتے ہیں، جہاں تک ہم سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ بت پرستی کی تعریف کیا ہے اور ان لوگوں کو کون سی چیز بت پرست بناتی ہے، لازم ہے کہ ان امور کو ہم بیان کریں۔ جاننا چاہیے کہ عبادت عقائد کا نتیجہ ہے، اور اہل حق کے عقائد یہ ہیں کہ خدا ایک ہے اور اللہ جل شانہ کی صفات ہمیشہ سے قائم و دائم ہیں، یعنی نہ اس کی صفات میں تبدل ہے نہ ہی تغیر ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کوئی تغیر نہیں ہو سکتا، اور نہ ابتدا ہے اور نہ انتہا ہے۔ سچا اور حقیقی خدا ابدی اور ازلی ہے، کوئی مخلوق نہیں کہ متولد ہو، یعنی جو کسی ذریعے سے پیدا ہوا ہو، جیسا کہ پہلے میں نے بتایا، بعضوں کے سوالوں کا جواب اس میں آ گیا کہ سچا اور حقیقی خدا ابدی اور ازلی ہے، کوئی مخلوق نہیں کہ متولد ہو، پیدا نہیں ہوا وہ، اور ایسی صفات سے برتر ہے اس کو تسلیم کرنے سے ہمارا دل نفرت کرے۔ اس کی صفات تو ہمارے دل کا اقرار ہیں، اور ہمارا دل اس کی صفات سے مانوس ہے، وہ ازل سے واحد ہے، کون سا دل ہے جو اس کی عبادت کا منکر ہے؟ ابد سے وہ ایک ہے، اور کون سا دل ہے جو اس کی تثلیث کا اقرار کرتا ہے؟ صحیح تعلیم یہ ہے نا کہ تین خدا ہیں، تو جو نیک فطرت ہے وہ کوئی اقرار نہیں کر سکتا کہ تثلیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میں تثلیث کی خرابیوں کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا ہوں، اس لیے عیسائیت میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں ان کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اس لیے یہ دردناک نظارہ کہ ایسے لوگ دنیا میں 40 کروڑ سے بھی کچھ زیادہ پائے جاتے ہیں، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھ رکھا ہے، میرے دل پر اس قدر صدمہ پہنچاتا رہا ہے کہ میں گمان نہیں کر سکتا کہ مجھ پر میری تمام زندگی میں اس سے بڑھ کر کوئی غم گزرا ہو، بلکہ اگر ہم و غم سے مرنا میرے لیے ممکن ہوتا تو یہ غم مجھے ہلاک کر دیتا، کہ کیوں یہ لوگ خدا واحد لا شریک کو چھوڑ کر ایک عاجز انسان کی پرستش کر رہے ہیں، اور کیوں یہ لوگ اس نبی پر ایمان نہیں لاتے جو سچی ہدایت اور راہ راست لے کر دنیا میں آیا، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں ایمان نہیں لاتے؟ ہر ایک وقت مجھے یہ اندیشہ رہا کہ اس غم کے صدمات سے میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ اور فرماتے ہیں خدا نے قرآن کریم میں سچ فرمایا ہے کہ قریب ہے کہ اس افتراء سے آسمان پھٹ جائیں کہ ایک عاجز انسان کو خدا بنایا جاتا ہے، اور میرا اس درد سے یہ حال ہوتا ہے، میرا اس درد سے یہ حال ہے کہ اگر دوسرے لوگ بہشت چاہتے ہیں تو میرا بہشت یہی ہے کہ میں اپنی زندگی میں اس شرک سے انسانوں کو رہائی پاتے اور خدا کا جلال ظاہر ہوتے دیکھ لوں، اور میری روح ہر وقت دعا کرتی ہے کہ اے خدا، اگر میں تیری طرف سے ہوں اور تیرے فضل کا سایہ میرے ساتھ ہے تو مجھے یہ دن دکھلا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے سر سے یہ تہمت اٹھا دی جائے کہ گویا نعوذ باللہ انہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ ایک زمانہ گزر گیا کہ پھر میرے پنج وقت کی یہی دعائیں ہیں کہ خدا ان لوگوں کو آنکھ بخشے اور وہ اس کی وحدانیت پر ایمان لاویں اور اس کے رسول کو شناخت کر لیں اور تسلیس کے اعتقاد سے توبہ کر لیں۔ عیسائیت عملاً تو معدوم ہوتی جا رہی ہے، تسلیس کا نظریہ تو صرف کتابی نظریہ رہ گیا، ان کا بہت کم ہے جو پریکٹس کرنے والے ہیں یورپ میں، خاص طور پہ افریقہ اور ساؤتھ امریکہ میں ابھی بھی ہیں، اور لیکن جو تسلیس کے نظریے کو چھوڑ بھی رہے ہیں وہ بھی ایک خدا کو نہیں مانتے۔ تو توحید پر قائم کرنے کے لیے ہمیں جس حد تک ہو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ پیغام پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ جس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا تھا اور جس توحید کی تعلیم کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اس حقیقی توحید پر ہم عمل کرنے والے بھی ہوں اور دنیا میں پھیلانے والے بھی ہوں کہ اب انسانیت کی بقا کا یہی ایک حل ہے، اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کے بعد میں جنازہ غائب پڑھاؤں گا، جو ایک ہے مکرم خواجہ ظفر احمد صاحب جو سابق امیر تھے ضلع سیالکوٹ کے، آج کل امریکہ میں تھے کچھ عرصے سے، گزشتہ دنوں 91 سال کی عمر میں وفات پا گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، مرحوم موسی تھے۔ ان کی بیٹی حفصہ ہائی کہتی ہیں کہ بچپن ہی سے ان کی زندگی کو جماعت کی خدمت میں خلوص، عاجزی اور کامل لگن کے ساتھ گزارتے ہم نے دیکھا ہے۔ خلافت سے ان کی گہری وابستگی ان کی شخصیت کا نمایاں وسطہ، جس نے ان کی اولاد اور اہل خانہ کو دلوں میں بھی خلافت سے محبت اور وفاداری پیدا کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا، اور یہی حقیقت بھی ہے۔ بہت وفادار اور اخلاص رکھنے والے اور نظام جماعت سے اخلاص رکھنے والے شخص تھے۔ ان کو مختلف جوانی سے لے کر آخری عمر تک خدمت کی توفیق ملی، قائد کے طور پر خدام الانجہ میں، ضلع کے قائد کے طور پر، مقامی قائد کے طور پر، مقامی امیر کے طور پر، ضلعی امیر کے طور پر خدمات کا ان کو موقع ملتا رہا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے مہمانوں کی خدمت کا بڑا شوق تھا، اور ہمیشہ جو وفود جاتے تھے مرکز سے ان کو اپنے گھر میں ٹھہراتے اور ان کی خدمت کیا کرتے تھے، بڑی خوش دلی سے ان کی مہمان نوازی کرتے، ان کے چہرے پر ایک خاص اطمینان ہوتا جب یہ خدمت کر رہے ہوتے تھے۔ کبھی کسی عہدیدار کے بارے میں کوئی نامناسب بات نہ انہوں نے کہی، نہ کبھی سننے کے روادار تھے، وہ کبھی تنقید کی اجازت اپنے سامنے نہیں دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ پر بڑا کامل توکل تھا ان کو۔ کبھی بھی کوئی آزمائش پیش آئی، خواہ جماعتی خدمت ہو یا ذاتی زندگی میں، ہمیشہ پوری توجہ دعا کی طرف رہی ان کی، اور اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ تھا۔ اور ان کی بیٹی کہتی ہیں ہم نے بھی دیکھا ہے کہ اکثر اوقات اللہ تعالیٰ نے آپ کی بھرپور مدد فرمائی اور ان کی دعائیں قبول کریں، اور اپنی والدہ کی بھی انہوں نے بہت خدمت کی، بیمار رہیں کئی سال تک ان کی خدمت کرتے رہے بڑے صبر اور محبت سے۔ اس کے ان کے پسمانگان میں اہلیہ کے علاوہ تین بیٹیاں اور نواسے نواسیاں اور پر نواسے وغیرہ شامل ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت کا سلوک فرمائے. اسی طرح انتظامی لحاظ سے بھی میر ضلع تھے تو ہر جماعت کا ان کو پتہ تھا، چھوٹی سے چھوٹی جماعت جو گاؤں کی تھی ان کا بھی پتہ تھا اور سب تمام راستوں کو پتہ تھا، ضلع کے حالات پر بڑی گہری نظر رکھتے تھے. یہ نہیں کہ صرف امیر بن کے بیٹھے ہیں تو شہر میں رہ رہے ہیں، بلکہ ہر جگہ جایا کرتے تھے. اور جلسہ سلانے پہ جب حالات اچھے تھے وہاں اسپیشل ٹرینیں آیا کرتی تھیں سیالکوٹ سے بھی جلسے پہ شامل ہونے والوں کی، تو اس کو بڑا نظم و ضبط سے اس کا اہتمام کیا کرتے تھے. بڑی محبت کرنے والی شخصیت تھے اور ہمیشہ اخلاص و وفا میں جیسا کہ میں نے کہا پر تھے، بہت عاجز انسان تھے. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. کہ دوسرا ذکر ہے مکرم ودراگو خالدو صاحب، بکینا فاسو گئے ہیں مقامی احمدی، فوج میں ملازم تھے اور آج کل وایوگا کے گاؤں میں ڈیوٹی پر متعین تھے، کیونکہ وہاں دہشت گردوں نے کافی فساد مچایا ہوا ہے. تو 3 مارچ کو ڈیوٹی کے دوران دہشت گردوں کے حملے میں ان کی وفات ہو گئی، شہید ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کی عمر 40 سال تھی. ایک مخلص خادم تھے. 2007 میں انہوں نے احمدیت قبول کی اور ان کی اہلیہ، آپ کی اہلیہ، اپنی فیملی میں اکیلے احمدی تھے، آپ اور آپ کی اہلیہ، باقی کوئی احمدی نہیں تھا ان کے خاندان میں. ریجنل بلغ سعادت صاحب کہتے ہیں مرحوم جماعت کے بہت ہی فعال ممبر تھے اور جماعت اور خلافت سے گہرا تعلق تھا. بڑے نیک، عبادت گزار، مخلص احمدی نوجوان تھے. قائد مجلس خدام الحمدیہ بھی رہ چکے تھے. چند جات میں باقاعدگی تھی ان کی. جماعتی پروگراموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے. فوج کے جاب کے باوجود بکینہ فاسو کے جلسہ سالانہ میں ہر سال شامل ہوتے تھے. مربیان اور مولوین سے بہت عزت اور احترام سے پیش آتے اور ان کی مدد بھی کیا کرتے تھے. 2008 میں جب میں گیا ہوں گھانا دورے پہ، 2005 میں تو بکینہ فاسو بھی گیا تھا، لیکن 2008 میں گھانا گیا ہوں تو وہاں ایک قافلہ آیا تھا بکینہ فاسو کے خدام کا سائیکلوں پہ، 1,000 سے زیادہ کلومیٹر سفر کر کے. اور ان کے سائیکل بھی ایسے ہمارے جیسے یہاں کے نہیں ہوتے، ٹوٹے پھوٹے سائیکل، ٹوٹی ہوئی سڑکیں، اور اس میں 1,000 سے زائد کلومیٹر کا سفر کیا انہوں نے. یہ گھانا پہنچے اور مجھے ملے وہاں. ہمیشہ جلسوں پہ بھی یہ سائیکلوں پہ جایا کرتے تھے، سائیکل پر جایا کرتے تھے. سمپوری عبدالرحمان صاحب لوکل مشنری کہتے ہیں ان کو جماعت کی بے لوس خدمت کرنے والا اور ہمہ وقت خدمت کے لیے مستعد پایا. کسی کام کے لیے بلایا جاتا فوراً لبیک کہتے. جلسہ سالانہ اور دیگر تنظیمی اجتماعات میں پوری ذمہ داری سے کام کرتے. لوگ ان کے کام کی وجہ سے اتنا ڈیووٹڈ تھے کہ ان کے کام کی وجہ سے ان کو چھوٹا مولم کہا کرتے تھے، بلکہ مولم بھی اتنے وقف کی روح سے کام نہیں کرتے جتنا یہ کیا کرتے تھے. جب ان کو اپنی فوج میں بھی کام نہیں ملا تھا تو بڑا فکر مند رہتے تھے کہ مجھے کام آج کل کوئی نہیں، کہ میں غریب ہوں اور جماعت کی ترقی میں کس طرح حصہ لے سکتا ہوں. بہرحال جب ان کو نوکری ملی تو باقاعدگی سے پھر انہوں نے چندہ ادا کرنا شروع کیا. بڑا گہرا تعلق جماعت کے ساتھ تھا. جہاں بھی یہ ان کی ٹرانسفر ہوتی وہاں جا کے پہلے جماعتی سینٹر یا مسجد کی تلاش کرتے اور نماز جمعہ وغیرہ میں باقاعدہ آیا کرتے تھے. عثمان گان میں والدہ اور اہلیہ کے علاوہ ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں شامل ہیں. اللہ تعالیٰ اسے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے. الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.